جمعہ کی گزارشات سیدنا علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات طیبہ کے متعلقہ تھی، اور میں نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی شخصیت کو سمجھانے کے لیے چند ایک بنیادی گزارشات آپ حضرات کے سامنے رکھی. اور یہ عرض کیا تھا کہ تاریخی نقطۂ نگاہ سے حق و باطل کا اگر جائزہ لیا جائے تو آپ کو کوئی بھی ایسی شخصیت نظر نہیں آئے گی جو شخصیت کے متنازع نہ ہو. ہر ذی فہم ذی عقل اس حقیقت کو بآسانی جان سکتا ہے کہ جب باطل دنیا میں قیامت تک موجود رہے گا اور حق بھی قیامت تک موجود رہے گا تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ کوئی ایسی شخصیت آپ نکال لائیں جو متنازع نہ ہو. اب تو باطل دونوں ایک دوسرے کی ضد ہیں. دونوں ایک دوسرے کے اصلی دشمن ہیں. حق باطل کی حمایت نہیں کر سکتا اور باطل حق کی حمایت نہیں کر سکتا. اور جب یہ صورت ممکن نہیں اور نہ ہو سکتی ہے تو لازماً کوئی ایسی شخصیت بھی نہیں لائی جا سکتی جو متنازع نہ ہو. اہل باطل کبھی بھی کسی لمحہ کسی بھی وقت اہل حق کی مدح و تعریف کر کے راضی دیں گے، نہ ان کی زبان پر حق اور سچائی کے متعلقہ کوئی بہتر الفاظ آئیں گے. اسی حقیقت کو سامنے رکھتے ہوئے میں نے عرض کیا تھا کہ عام طور پر مذہبی معلومات سے غافل ناخواندہ طبقہ لیا بلکہ ایک حد تک مذہبی معلومات رکھنے والے طبقے نے عدم التفات عدم توجہ کی وجہ سے یہ سمجھ لیا کہ جتنے فرقے اپنے آپ کو اسلام کی طرف منسوب کرتے ہیں وہ تمام تر کم از کم حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنا متفقہ رہنما تشکیل کرتے ہیں. متنازع اگر ہیں تو وہ حضرت ابو بکر، عمر، عثمان اور دیگر صحابہ رسول ہیں. میں نے عرض کیا تھا کہ ایک طبقہ نے اپنی غلط فہمی کی وجہ سے مذہبی معلومات نہ ہونے کی بنا پر یہی غلط نظریہ قائم کر لیا کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے متعلقہ گویا ان تمام فرقوں میں اتفاق پایا جاتا ہے جو اپنے آپ کو مسلمان کہہ رہے ہیں. یہ بات ایک مستقل ہے کہ پاکستان میں جتنے فرقے ہیں ان میں اور وہ اپنے آپ کو مسلمان بھی کہتے ہیں تو ان میں کتنے مسلمان ہیں اور کتنے اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کر رہے ہیں لیکن پھر حقیقت ان کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں. یہ اپنی جگہ ایک مستقل بحث ہے. سید اس میں جو آج عرض کرنا چاہتا ہوں وہ یہی بات ہے کہ کم از کم اتنی اصولی بات آپ کے ذہن میں بیٹھ جائے کہ یہ ایک غلط بات بہت سارے لوگوں میں پھیل گئی ہے, بلکہ میں نے یہاں تک جرات کر لی کہ ایک مذہبی حلقہ وہ بھی یہ باور کیے بیٹھے ہیں کہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کی شخصیت کے متعلقہ ان فرقوں میں کم از کم اختلاف نہیں جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں. اس کے برعکس میں نے یہ رائے قائم کی ہے, یہ دعویٰ کیا ہے کہ یہ غلط نظریہ ہے. جس طرح حضرت ابوبکر عمر عثمان رضی اللہ تعالی عنہ متنازع بنایا گیا اور بے بنیاد الزامات تراش کے ان کے ذمے لگائے گئے اور انہیں شب و روز بدنام کرنے کی کوشش کی گئی, اس سے کہیں زیادہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ پہ الزامات لگائے گئے. الزام لگانے والے حضرت علی رضی اللہ عنہ پر دو طبقے ہیں. ایک طبقہ خارجیوں کا ہے اور ایک طبقہ رافضیوں کا ہے. جس طرح رافضیوں نے کھلم کھلا حضرت ابوبکر عمر رضی اللہ عنہ پہ تبرہ کیا, بین اسی طرح خارجیوں نے کھلم کھلا حضرت علی رضی اللہ عنہ پہ تبرہ کیا. وہ یوں سمجھ لیجیے کہ حضرت ابوبکر عمر رضی اللہ عنہم اجمعین ان کا ایک سب کا دشمن ہے اور کھلم کھلا دشمن ہے, اور وہ سب کا ہے روافض کا جو ایرانیہ دشمنی کا اظہار کرتے ہیں, اور اسی طرح ایک سب کا حضرت علی کا دشمن ہے اور کھلم کھلا دشمن ہے, اور وہ عنصر ہے خارجیوں جو حضرت علی رضی اللہ عنہ پہ کھلم کھلا تبرہ لان تان معاذ اللہ کرنے کے عادی اور قائل ہیں اور یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ یہ جو کچھ ہم کر رہے ہیں جیسے وہ ہے. اس حد تک تو حضرت ابوبکر عمر عثمان اور حضرت علی کے دشمن گویا برابر سطح پہ آ گئے. ان کا بھی ایک کھلا ہوا دشمن اصحاب ثلاثہ کو گویا گالیاں دے رہا ہے, اور ادھر بھی ایک کھلا ہوا دشمن حضرت علی رضی اللہ عنہ کو کھلم کھلا تبرہ کر رہا ہے. لیکن آپ کو یاد ہوگا کہ میں نے عرض کیا تھا کہ اس قدر دشمنی حضرت ابوبکر عمر رضی اللہ عنہ سے نہیں ہوئی جس قدر کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے دشمنی کا ثبوت دیا گیا ہے. اور میں نے یہ کوشش کی ہے اور برابر یہ کوشش کرتا جا رہا ہوں کہ میں اس مخالفے کو زائل کروں حضرت علی شاید متنازع شخصیت نہیں ہے اور ان کو ہر کوئی مان رہا ہے. میں نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ یہ بہت بڑا مغالطہ ہے, اور اسی مغالطے کا شکار ہو کر ہمارے ایک عنصر نے بھی حضرت علی رضی اللہ عنہ کے فضائل و مناقب کو بیان کرنا یا ان کے نام کی کانفرنسیں یا جلسوں کا انعقاد اس کی ضرورت نہ سمجھی. اور میں یہ واضح کر چکا ہوں کہ ضرورت نہ سمجھنا کوئی معاذ اللہ اس وجہ سے نہیں تھا کہ حضرت علی سے محبت عقیدت یا پیار نہیں ہے, یہ وجہ نہیں تھی, بلکہ وجہ یہ تھی کہ اس شخصیت کو لوگ سمجھتے رہے یہ تو متفق ہے, اگر ہم ان کے فضائل نہ بھی بیان کریں تو کیا حاصل ہوگا, کوئی خطرے کی بات نہیں ہے, لوگوں کے گمراہ ہونے کی کوئی بات نہیں. لہذا ان شخصیات کا تذکرہ کیا جائے کہ جن کو ایک طبقہ بدنام کر رہا ہے اور کچھ افراد اپنی مذہبی غفلت کی بنیاد پر ان سے متنفر ہو رہے ہیں, تو ضرورت ہے کہ ان کے فضائل بیان کر کے لوگوں کا ایمان بچایا جائے. یہ ضرورت سامنے رکھ کے گویا ایک طبقے نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل و مناقب کو بیان کرنا ضروری نہ سمجھا. عقیدہ اپنی جگہ ان کے متعلق کہ وہ مقدس ہیں, مطہر ہیں, صحابی رسول ہیں, داماد پیغمبر ہیں, یہ عقیدہ تو اپنی جگہ تھا, احترام بھی تھا, عقیدت بھی تھی, لیکن یہ خیال کر لیا گیا غفلت کی بنیاد پر کہ ضرورت نہیں ہے کہ ان کے فضائل کا تذکرہ کیا جائے. مثلا مزید میں یہ بات واضح کرتا ہوں, کبھی بھی آپ نے کوئی جلسہ ایسا نہیں دیکھا ہوگا کہ جس جلسے کا مستقل عنوان ہی حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کے فضائل ہیں. اب اس کا معنی یہ نہیں ہے کہ ہم آدم علیہ السلام کو معاذ اللہ مانتے نہیں, مانتے ہیں, ان کی نبوت پہ ایمان ہے, وہ تمام انسانوں کے اولین باپ ہیں, ہر کوئی مانتا ہے, کوئی انکار ہی نہیں ہے مسلمانوں میں بلکہ کافروں میں بھی. لیکن کبھی بھی کوئی کانفرنس اس عنوان پہ منعقد نہیں ہوئی کہ جس کی اول سے آخر تک گویا ضرورت یہ بتلائی گئی ہو کہ اس میں حضرت آدم علیہ السلام کی سیرت, کردار, آپ کے فضائل, مناقب, علم, فہم, پیدائش, یہ چیزیں بیان کی جائیں گی. ایسی کوئی کانفرنس کبھی نہیں آئی. اس کا معنی یہ نہیں ہے کہ ہم حضرت آدم علیہ السلام کو مانتے نہیں. اسی طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام کے متعلقہ مستقل کبھی کوئی جلسہ کیا گیا ہو یا کوئی کانفرنس یا ریڈیو, ٹی وی یا اخبارات میں حضرت ابراہیم علیہ السلام سے متعلقہ ہی کبھی کوئی ایڈیشن شائع کر دیا گیا ہو مستقل, سال کے بعد, چھ ماہ کے بعد یا مہینے کے بعد, کہ جس کا موضوع بحث ہی صرف حضرت خلیل علیہ السلام ہو یا حضرت موسیٰ علیہ السلام ہو یا حضرت یعقوب علیہ السلام یا حضرت یوسف علیہ السلام ہو, یعنی جتنے بھی پیغمبر صاحب کا گزر چکے ہیں ان کے متعلقہ مستقل جلسہ, مستقل عنوان, مستقل بحث, یہ کبھی بھی آپ نے نہیں دیکھی ہوگی. اس لیے کہ یہ ظاہر بات ہے کہ ان کے سیرت و کردار کو بیان کرنے کی ضرورت محسوس نہ کی گئی کہ تمام لوگ ان کو مان رہے ہیں, ان کے ساتھ عقیدت رکھتے ہیں. لیکن اس کے برعکس آپ کو ختم نبوت کانفرنس نظر آئے گی, اس کے برعکس آپ کو رسالت کانفرنس کے عنوان سے پوسٹر ملے گی, اس کے برعکس آپ کو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عنوان سے اشتہارات چھپے ہوئے نظر آئے ہوں گے, کانفرنسیں بھی نظر آئی ہوں گی, اس کے برعکس حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے گویا متعلقہ جلسے, آپ کے فضائل و مناقب پر مستقل گویا کانفرنسیں, ریڈیو ٹی وی پر آپ کی تاریخ پیدائش کے متعلق گویا واقعات اور آپ کی تاریخ اور آپ کے گویا حالات زندگی, یہ ایک مستقل موضوع ہوتا ہے. تو گویا یہ اس لیے کہ اب ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنے پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جن پر اب ایمان لائے بغیر چارہ کار نہیں ہے ان کا تعارف کرایا جائے, اور زیادہ سے زیادہ لوگوں کو ان پہ ایمان لانے کی دعوت دی جائے, کیونکہ منکرین کا بہت بڑا طبقہ وہ رسالت معاذ خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے منکرین کا پھر رہا ہے اور انہیں دعوت دے کے ان سے ایمان لانے کی گویا دعوت فکر دینے اور ان کو مجبور کرنا ہے اس بات پر کہ وہ اس سچے رسول کی رسالت کو مان لیں. جب ان کو مان لیں گے تو باقی تمام پیغمبر اور تمام اللہ رب العالمین کے احکام مانے جائیں گے. اس لیے اس ضرورت کو سامنے رکھتے ہوئے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کی کانفرنس سے ختم نبوت کانفرنس کے عنوان سے اور دیگر آپ کے متعلقہ معلومات قوم کو فراہم کی گئیں تو گویا اس کا مطلب یہ نہیں تھا نہ ہے کہ دیگر انبیاء علیہ السلام کو ہم مانتے نہیں ہیں اور صرف آخری رسول کو مانتے ہیں. یہ مانا نہیں, مانتے ہم سب کو ہیں, لیکن جس کی ضرورت محسوس کی گئی اس پہ خطبات بھی ہوئے, جلسے بھی ہوئے, کانفرنسیں بھی ہوئی, کتابیں بھی لکھی گئیں, ریڈیو ٹی وی اخبارات میں بھی اس کا چرچا کیا. اسی طرح ایک عنصر اب بھی اور پہلے بھی یہ سمجھتا رہا ہے کہ حضرت علی تو ایک متفقہ شخصیت ہیں, ان کو سنی بھی مان رہا ہے, شیعہ بھی مان رہا ہے اور لوگ بھی مان رہے ہیں, تو لہٰذا ان پر اگر کوئی جلسہ نہ بھی ہو, کوئی کانفرنس نہ بھی ہو تو کوئی فرق نہیں پڑے گا, کوئی اس میں گویا نقصان نہیں ہوگا, ہر کوئی ان کو مانتا ہے اور وہ متفقہ شخصیت ہیں. یہ ایک مخالطہ تھا. میں نے آپ سے عرض کیا ہے کہ یہ واقعتاً ایک مخالطہ ہے, اس کے مخالطہ ہونے میں کوئی شبہ نہیں ہے. حضرت ابو بکر, عمر, عثمان رضوان اللہ تعالی علی مجمعین کے جیسے دشمن ہیں, ان سے دگنے دشمن حضرت علی ابن ابی طالب اور دیگر صحابہ کا دشمن تو رافی ہے, سوائی ہے, حضرت علی ہے, سوائی ہے. حضرت علی کے دشمنوں کے دو ٹولے ہیں, ایک خارجی طبقہ, ایک رافی. یہ دونوں علی کے دشمن ہیں. خارجی کھلا کھلا دشمن ہے اور رافی چھپا ہوا دشمن ہے کہ بظاہر ساتھ بباطن دشمن. گویا اس دشمن نے دشمنی کا رخ بدلا ہے, دشمنی کا طریقہ کار بدلا ہے, اور یہ وہ طریقہ کار ہے کہ جس سے کوئی معقول آدمی انکار نہیں کر سکتا. یعنی یہ نہیں کہا جا سکتا کہ ایسا دشمن کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ ظاہر میں تو حمایت کا اعلان کرے اور انڈر گراؤنڈ باطنن وہ اس کی دشمنی پہ تلا ہوا ہو, ایسا نہیں ہو سکتا. میں سمجھتا ہوں کہ کوئی بھی معقول آدمی یہ بات منہ پہ نہیں لائے گا کہ ایسا نہیں ہو سکتا. ایسا تو واقعہ ہے ہوا, خود رسالت معاذ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ اقدس میں, زمانہ مبارک میں منافق اسی قسم کے آپ کے دشمن تھے. زبان سے کہتے ہم گواہی دیتے ہیں آپ اللہ کے رسول ہیں, اشہد ان کا رسول اللہ, ہم اس کے شاہد ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں. اللہ رب العالمین نے گواہی دی, واللہ یشہد انہم لکاذبون, اللہ گواہی دیتے ہیں کہ یہ جھوٹ بکتے ہیں, یہ آپ کو رسول نہیں مانتے. ان کی زبان پہ ضرور رسالت کا نام آئے لیکن دل میں ان کے آپ کی صداقت, دیانت, اس پر شرافت نہیں ہے. زبان سے کہتے چلے جا رہے ہیں کہ ہم آپ کو رسول مان رہے ہیں, اللہ گواہ ہے کہ یہ جھوٹ بولتے ہیں, آپ کو رسول نہیں مانتے. تو یہ تو قرآن اس بات کی نشاندہی کر رہا ہے کہ اس قسم کے کئی دشمن آئے جو ظاہراً ساتھ تھے اور باطناً وہ پیغمبر کے بھی دشمن رہے ہیں. اسی طرح آگے چل کے دیکھیے, ہر دور میں, ہر تحریک میں ایک عنصر خلوص کے ساتھ شامل ہوتا ہے اور ایک عنصر بدباطنی کی بنیاد پہ شامل ہوتا ہے. یہ ہر تحریک میں کام رہا ہے. بظاہر دیکھنے والا یہ سمجھتے ہیں کہ یہ تمام لوگ اس تحریک کے ساتھ گویا خلوص نیت کے ساتھ کام کر رہے ہیں. مثلا میں ایک تاریخی مثال یہ بھی عرض کرتا جاؤں, بات شاید اور زیادہ واضح ہو کے ذہن میں بیٹھ جائے. جب پاکستان بننے کی تحریک چلائی گئی اس وقت بھی ایک طبقہ تو کہتا تھا کہ پاکستان کے متعلقہ جو نعرہ لگایا جا رہا ہے یہ نعرہ مبنی پر حقیقت نہیں ہے, اس نعرے میں منافقت پنہاں ہے, اسلام نہیں آئے گا بلکہ ملک دو حصوں میں بٹ جائے گا, اسلام نہیں آئے گا مسلم قوم دو حصوں میں بٹ جائے گی, اسلام نہیں آئے گا مسلم قوم کی قوت کمزور ہو جائے گی. ایک عنصر کا یہ موقف تھا اور اس پہ ان کے دلائل تھے کہ جو طبقہ اس پاکستان میں اسلام کے نام کا گویا نعرہ بلند کر رہا ہے, نفاذ اسلام کا نعرہ بلند کر رہا ہے, پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ کا نعرہ دے رہا ہے, اس کی اپنی زندگی جو اسلام کے مطابق نہیں ہے, اس کے اپنے وجود پہ جب اسلام نہیں آیا, اگر وہ مخلص ہیں اسلام کے لیے تو اپنے وجود پہ اسلام لائیں. یہ ایک فریق کا, ایک طبقے کا اور اس طبقے کا کہ جن کا تقویٰ, پرہیزگاری, ان کا عالم دین ہونا اور جید عالم ہونا ایک مسلمہ حقیقت تھی. بہرحال ان کی رائے, ان کی ایک سوچ تھی اور سوچ کے ان کے پاس دلائل تھے, اور وہ دلائل یہ تھے کہ جو لوگ یہ نعرہ لگا رہے ہیں ان کی اپنی زندگی اسلام کے مطابق نہیں ہے سوائے چند ایک کے. ہاں تحریک پاکستان کے ساتھ علماء کا بھی ایک طبقہ تھا, اور وہ طبقہ بھی جید علماء کا تھا, جیسے مولانا شبیر احمد عثمانی شیخ الاسلام والمسلمین اور حضرت مولانا ظفر احمد صاحب عثمانی رحمت اللہ تعالی علیہ اور دیگر جید علماء کی ایک کھیت ساتھ تھی. اس کا دین یہ تھا کہ نہیں ہم واقعتا اس ملک کو حاصل کرنے کے بعد یا اسلامی نظام کا نفاذ کریں گے, اور اسی لیے ملک حاصل کیا جا رہا ہے. وہ یقیناً مخلص تھے, ان کی اپنی رائے تھی اپنی نیت تھی. ایک طبقہ ساتھ غیر مخلصین کا بھی تھا, گویا ہر تحریک میں ایک عنصر اس قسم کا ہوتا ہے کہ جو مخلصانہ کام نہیں کرتا اس کے ذاتی مفادات ہوتی ہیں, یا وہ کسی کے اشارے پہ کام کر رہا ہوتا ہے. چنانچہ اس وقت بھی ایک عنصر ایسا تھا جو تحریک پاکستان میں بدنیتی کی بنیاد پہ کام کر رہا تھا, اور آج ان کی وہ بدنیتی تاریخ نے تشتت باندھ کر دی کہ 47 سے لے کر آج تک اس ملک نے اسلام نہ آیا. اور وہ نعرہ جو ابوالکلام نے دیا تھا کہ یہ ملک اسلام کے لیے نہیں مسلم قوم کو تقسیم کرنے کے لیے حاصل کیا جا رہا ہے, گویا تاریخ نے اس نعرے کو تقویت بخش دی کہ شاید وہ ٹھیک کہتی ہوں کہ یہ مسلم قوم کے ساتھ زیادتی کی گئی ہے. ہر تاریخ میں میں عرض یہ کر رہا ہوں کہ ایک عنصر وہ دشمنوں کا ہوتا ہے, ایک عنصر مخلص اور دوستوں کا ہوا کرتا ہے. اسی طرح آپ اور تحریک لے لیں, آپ لیجئے تحریک نظام مصطفیٰ کو لے لیجئے, ایک نعرہ اٹھا ملک میں اسلام لانے کے لیے, قومی اتحاد میدان میں آیا, لیکن اس تاریخ میں بھی کئی لوگ غیر مخلص تھے جو نہیں چاہتے تھے کہ پاکستان میں اسلام آئے. چنانچہ جب حکومت کا تختہ الٹا تو وہ الگ ہو کے ایک میدان میں کھڑے ہو گئے. انہوں نے اپنے عمل سے ثابت کر دیا کہ جب وہ میدان میں تحریک مصطفیٰ کا نعرہ بلند کر رہے تھے وہ منافقت تھی, اس میں حقیقت نہیں تھی. لیکن نظام مصطفیٰ کی تاریخ میں ایک عنصر مخلص تھا, اور وہ مخلصین کے سربراہ حضرت مفتی محمود نور اللہ مرکزہ تھے. ہر تاریخ میں ایک عنصر گندا ہوتے ایک عنصر صحیح ہوتے. آپ جب بھی تاریخ کا جائزہ لیں گے آپ کو یہ حقائق آپ کے سامنے آ جائیں گے. ظاہر اس کا نعرہ ایک ہوگا لیکن باطنن وہ جڑے کاٹے گا. چنانچہ اسی بنیاد پر حضرت علی کے خلاف سازش کا آغاز کیا گیا. ایک طبقے نے اپنے طور پہ بیٹھ کے یہ سوچا, اور وہ طبقہ کون سا تھا میں پہلے یہ بات آپ کو باور کرانا چاہتا ہوں, اور مختلف انداز مختلف پیرایوں میں مختلف الفاظ کے ساتھ مختلف مثالوں کے ساتھ یہ بات آپ کے ذہن میں بٹھانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ آپ یہ یقین کر لیں کہ واقعی ایسا دشمن آ سکتا ہے کہ جو ظاہر میں تو بڑے پیار اور محبت کا اظہار کرتا ہو لیکن باطن میں وہ سب سے زیادہ غلیظ دشمن ہو. ایسا ہو سکتے ہوئے اور برابر ہوتا چلا جا رہا ہے. میں اس بات کو پہلے گویا منقع کر رہا ہوں اور آپ کو سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ جب یہ سمجھ آ جائے گی اس کے بعد حضرت علی کی سیرت بھی سمجھ آئے گی, اس کے دشمنوں کا کردار بھی سمجھ آ جائے گا. تو میں نے عرض یہ کیے کہ آغاز ہی سے سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی محنت کاوش اور محنت شاقہ کے بعد جو آپ نے اس بگڑے ہوئے ماحول میں کی کہ جس ماحول میں آپ نے نبوت کا نعرہ بلند کیا تھا, اور اللہ نے آپ کی تعریف میں یہ آیت اتاری, لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ. یہ آپ کی تعریف ہے, آپ کی خصوصیات میں شامل ہے یہ بات کہ آپ نے لوگوں کا تزکیہ قلب کیے, ان کو کتاب و حکمت کی تعلیم دیے, کفر و شرک سے بدعات و بے حیائی سے ایک عنصر کو پاک کیا, اور وہی پاک ہونے والا عنصر اصحاب رسول کا عنصر تھا, وہی مقدس اور پاکیزہ جماعت اصحاب پیغمبر کی جماعت تھی جو نبی نے تیار کی اور ان کا تزکیہ کیا, ان کو پاک کیا, اور اس صفت کے ساتھ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ. یہ جو آپ کی صفت تھی کہ آپ پاک کرتے ہیں لوگوں کو, وہ یہی جماعت تھی جس کو آپ نے پاک کیا. پاک کرنے کے بعد ایک گروہ جواب کو نبوت بدر اور خندق میں لائی, نبوت ان کو فتح مکہ کے دن ساتھ لائی. اس جماعت نے قابل ذکر قربانیاں دی, قابل ذکر و قابل رشک انہوں نے کام کیا. آج بھی تاریخ گن گاتی ہے. ایسی جماعت آدم علیہ السلام سے لے کر آج کے دن تک نہیں آئی جیسی جماعت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نصیب ہوئی تھی. ان کی آنکھوں کے سامنے ان کے شیر خار بچے نیسوں کی انگوں کے سامنے رکھ کے اڑا دیے گئے. اس تک نہیں کی نبوت کا دامن تک نہیں چھوڑا. کیا اس سے زیادہ کسی کی نیک نیتی کی اور دلیل پیش کی جا سکتی ہے کہ جن کو مشن نبوت اس قدر عزیز تھا کہ نہ وہ وطن کی پرواہ کرتے ہیں, نہ وہ جان کی پرواہ کرتے ہیں, نہ وہ مال و دولت کی پرواہ کرتے ہیں, نہ وہ بیوی اور بچوں کی پرواہ کرتے ہیں. اپنی جان کی باری آئی ہے تو وہ تلواروں کے سائے میں کھڑے ہو گئے, ان کی جان کی باری آئی ہے تو دریا میں کود پڑے ہیں, ان کی جان کی باری آئی ہے تو پیٹ پہ پتھر باندھ کے دشمن کا مقابلہ کرتی ہیں, ان کی اپنی ذات کا نمبر آئے تو پتھروں کی بارش میں کھڑے ہو کے پیغمبر کا ساتھ دیتے ہیں, ان کی اپنی جان کا مسئلہ آئے تو درختوں کے پتے کھا کے شادی ابھی طالب میں پیغمبر کے ساتھ قید کرتے ہیں, ان کی اپنی جان کا مسئلہ آئے تو صرف مرد ہی نہیں خواتین کو اونٹوں کے ساتھ باندھ کے دو ٹکڑے کر دیا گیا. لیکن پھر بھی وہ نبوت کی صداقت کو بیان کرنے سے باز نہیں آئے. حضرت زنیرا کا قتل اتنا بہیمانہ قتل ہے کہ شاید اس تک سے نیل دوں کے نیچے ایسا قتل آج تک نہ آیا ہو. ایک مقدس و متحر خاتون کو جس کا کوئی جرم نہیں, ایک عزت معاف خاتون کو جس پہ جنت واجب ہو چکی تھی, ایک منسہ خاتون جس کے اوپر خالق راضی ہو چکے اس کو اونٹ کے ساتھ باندھ کے ایک اونٹ کو ایک سمت دوڑا دیا جاتے, دوسرے کو دوسری سمت دوڑا کے اس کے دو ٹکڑے کر دیا جاتے. اتنا بہیمانہ قتل, اتنی گویا اتنا بے خیرتی کا ثبوت مہیا کیا گیا. پھر بھی اس منسہ خاتون نے نبوت کا دامن نہیں چھوڑا. کیا یہ واقعات و دلائل نہیں ہے اس جماعت کے مخلص اور اس جماعت کے پیغمبر کے عاشق ہونے کے؟ میں عرض یہ کر رہا ہوں کہ اس جماعت نے ایک قابل قدر قابل ذکر محنت پر انجام دی. اللہ نے ان کی اس کاوش اس محنت اس جہاد اور اس قربانی کا ان کو سلا دیا کہ جب وہ وقت تھا کہ انہیں مکہ میں کوئی چلنے نہیں دیتا, یا وہ ٹائم ہے ان کے راستے میں کانٹے بچھائے جاتے ہیں, یا وہ وقت ہے کہ انہیں قرآن بلند آواز سے کوئی نہیں پڑھنے دیتا تھا. حضرت صدیق قرآن کی تلاوت کیا کرتے, کفار نے اعتراض کیا ہمیں ہمارے جذبات مدرو ہوتے ہیں, یہ قرآن پڑھتے ہیں, یہ ہماری بڑا نظریات ہمارے نظریات اور عقائد کو ٹھیس پہنچاتا ہے, اسے کہا جائے کہ یہ قرآن آہستہ پڑھا کرے بلند آواز سے کیوں پڑھتا ہے. یعنی ایک وقت وہ ہے کہ صدیق اکبر کو بلند آواز سے قرآن کوئی نہیں پڑھنے دیتا, اور ایک وقت وہ آئے کہ ابو بکر کرسی اقتدار کے براتمان ہیں, ابو بکر خلیفۃ المسلمین ہیں, ایک وقت وہ آئے کہ ابو بکر کے اقتدار دنیا پہ چھا گئے, ایک وقت وہ آئے کہ اسی ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دوسرا ساتھی اور پیغمبر کا خلیفہ دوم واضح لفظوں میں اعلان کرتے اسی عرب کی زمین پر اسی علاقے میں اسی خطہ میں واضح اپنا دو بھائی. یاد وہ وقت آیا کہ یہودیت اور نصرانیت کو رہنے کو ٹھکانا نہیں ملتا اور اعلان کر دیا جاتا ہے نکل جاؤ اس علاقے کو چھوڑ دو, صرف یہودیت اور نصرانیت ہی کے دبدبہ اور روک نہیں آنا. بلکہ وہ وقت ہی آئے اس جماعت پر کہ افریقہ کے جنگل کے ایک کنارے کھڑے ہو کے ایک صحابی رسول اعلان کرتے ہیں ہم محمد کی جماعت ہیں اور ایک جنگل کو کاٹ کے یہاں چھاونی بنانا چاہتے ہیں, جنگل سے پرندوں نکل جاؤ. تاریخ چیخ چیز سے کہتی ہے کہ اگر چیتا ہے تو خود بھی اور بچے لے کے نکل رہا ہے, بھیڑیا ہے تو نکل گیا, پرندہ ہے تو نکل گیا, کوئی بھی جانور تھا اس نے آنند پان افریقہ کا جنگل خالی خالی کیا. اصحاب مصطفیٰ پر مبنی فوج اس جنگل کو کاٹنے میں مصروف ہوئی, جنگل کاٹا میدان صاف کیا, صاف کرنے کے بعد فوج کی چھاونی بنائی اور اس چھاونی نے سب سے پہلی جامع مسجد تعمیر کی جو افریقہ میں گویا سب سے پہلی مسجد تھی اور سب سے پہلا خانہ خدا تھا. میں عرض یہ کر رہا ہوں کہ یا وہ وقت تھا کہ اس کو مکہ میں اس جماعت کو کوئی نہیں چلنے دیتا, یا وہ وقت ہے کہ جنگل کے درندے
کیسے اس کا آرڈر تسلیم کرتے ہیں؟ کیا تاریخ گواہی نہیں دیتی کہ نیند میں عمر بن خطاب کا حکم آ رہے؟ کیا تاریخ اس کو نہیں سیکھ رہی کہ تجلا نے عمر کی عدالت کا نام سن کے راستہ دے دیا تھا؟ میں پاسے جو کرنا چاہتا ہوں کہ یا یہ وقت ہے کہ اس جماعت کا چلنا دو بھائی، یا وہ وقت آیا جو دریا اس کا حکم مانتا ہے، زمین اس کا حکم مانتی ہے، جنگل کے درندے اس کا حکم مانتے ہیں، یہودیت اور نصرانیت کو جزیرہ عرب میں رہنے کی ضرورت نہیں رہی؟ تو ظاہر یہ کرنا چاہتا تھا کہ ان حالات میں جب اس جماعت نے کامیابی حاصل کی تو یہودیت کے لیے گویا جو سنت آفت تھی، انہیں اپنے گھروں سے نکلنا پڑا، انہیں اپنی جائیدادوں سے نکلنا پڑا، وہ جزیہ دینے پہ مجبور ہوئے، وہ غلامی کی زندگی گزارنے پہ مجبور ہو گئے۔ اس لیے انہوں نے یہ سوچا کہ محمدی انقلاب کو پارا پارا کیا رہا ہے، پارا پارا کرنے کا طریقہ کار کیا ہے، اس کو کس انداز میں سبوتاج کیا رہا ہے؟ انہوں نے بہت سارے مسائل پہ غور کیا۔ طاقت کے بل بوتے تو سمجھ چکے تھے کہ طاقت تو اب رہی نہیں، اگر طاقت ہوتی وہ بدر کیوں دیتے، طاقت ہوتی احد کیوں دیتے، طاقت ہوتی مکہ کیوں دے جاتے، طاقت ہوتی مدینہ سے جبا کیوں دیتے، طاقت ہوتی قبر سے انتاکیا کیوں دیتے، اس لیے وہ طاقت ہوتی خیبر کیوں دیتے؟ خیبر یہودیت کا ڈر تھا، خیبر یہودیت کا قلعہ ہے، اس لیے وہ یہ تو سمجھ چکے تھے کہ اب طاقت ہمارے پاس نہیں ہے کہ ہم طاقت سے اس جماعت کا مقابلہ کر لیں، یا طاقت کے بل بوتے اس جماعت کو جھکا لیں، یا طاقت کے بل بوتے ہم اپنے وہاں اپنی جائیدادیں ان سے حاصل کر لیں۔ یہ قوم میں اب سکت نہیں رہی، وہ جزیہ دینے پہ مجبور ہو چکے تھے، ان نے رخ بدلا لڑائی کا کہ کسی نہ کسی صورت میں اس جماعت کو بدنام کیا جائے، جس سے انقلاب پیغمبر ختم ہو جائے گا، جس سے نبی سیرت دنیا سے مٹ جائے گی، نبی کردار کا سبایا ہو جائے گا۔ یہ سوچ کر ان میں میٹنگ کی طاقت تھی نہیں، ہتھیاروں سے لڑ نہیں سکتے تھے، سازی راستہ اختیار کر لیا، اور اس سازی راستہ کو اختیار کرنے میں سب سے پہلا شخص جو چیئرمین کر لیجیے اس سازی کمیٹی کا، یا سربراہ کہہ لیجیے، یا پریسیڈنٹ کہہ لیجیے، یا صدر اس سازی کا رہنما کہہ لیجیے، مقتدا کہہ لیجیے، وہ عبداللہ بن سبا یہودی النسل ایک انسان تھا جس نے کلمہ پڑھا، منافقانہ زبان سے کلمہ، دل میں کفر، دل میں بے حیائی، دل میں بے ایمانی تھی، اس شکل میں وہ میدان میں آیا، اور میدان میں آنے کے بعد اس نے سب سے پہلا رستہ یہ اختیار کیا کہ حضرت علی کے فضائل بیان کرو۔ کس قسم کے فضائل؟ وہ فضائل جو نہ قرآن میں موجود ہوں نہ سنت میں موجود ہوں، ایک انوکھا سا انسان بنا کے پیش کر دو، نتیجہ کیا نکلے گا اس کا، اس سازش کا اور اس کام کا نتیجہ کیا ہوگا؟ اس نے نتیجہ بتایا، اس کی بہت بڑی مشکلیں کوفہ میں ہوا کرتی تھی، اس نے نتیجہ یہ بتایا کہ جب ہم حضرت علی کے فضائل کو عام کریں گے، بیان کریں گے، کچھ جو حادث سے ملتے ہیں وہ کچھ اپنی پاس سے بنا بنا کے ہم باور یہ کرائیں گے قبلے کو کہ علی ایک وہ شخص ہے کہ جو اقتدار کا بنا شرکت غیر وارث تھا، نبوت کے بعد منبر کا وارث دیجیے ہے، مسلح کا وارث دیجیے ہے، نبی کی جراج کا وارث دیجیے ہے، مسرد خلافت کا وارث دیجیے ہے، نبی کے بعد فوج کی کمان کا وارث دیجیے ہے، سربراہ مملکت دیجیے ہے، وہ تمام تر چیزیں علی کو ملنی چاہیے، یہ پروپگن کیا رہا ہے، اور اس پروپوگنڈے کو جب عام کر لیا جائے گا تو مخالف کو یہ بتایا جائے علی داماد رسول ہے، علی پیغمبر کا تیرا بھائی ہے، علی نبی کا قریبی ہے، علی کو یہ فضیلت ہے، علی مولا المؤمنین ہے، علی فلاں ہے، یہ ہے، وہ ہے، ایسے ایسے فضائل بیان کرو جو نہ قرآن میں ملے نہ حدیث میں ملے، بڑھا چڑھا کے خدا تک لے پہنچو، اور پھر یہ کہو کہ بادشاہ دیکھو تو صحیح اس کے ساتھ زیادتی کتنی ہوئی، اس کو دلس کے ساتھ زیادتی ہوئی، ظلم ہوا، اس سے خلافت چھین لی گئی، اس سے جائیداد چھین لی گئی، اس سے مسلح چھین لیا گیا، اس سے نبی کا منبر چھین لیا گیا، گویا یہ ایک رخ تھا سازش کرنے کا کہ اس انداز میں ہم ایک پارٹی بنا لیں گے، ایک جماعت بن جائے گی، اس جماعت وہ آڑ لے گی علی کی محبت کی، آڑ لے گی علی کی عزت کی، آڑ لے گی علی کے تقدس کا، تقدس کی، اور اس کے بعد اس آڑ میں اثر قربانی ہو جائے گی. ابو بکر کے طرف را کرنے کے لیے, عمر عثمان کے طرف را کرنے کے لیے, جب وہ محاذ اللہ غلط کار لوگ تھے, ظالم لوگ تھے, انہوں نے علی کا حق قصب کیے ہے. یہ آڑ لے کر انہوں نے اپنی تاریخ کا آغاز کیا. آہستہ آہستہ رفتہ رفتہ انہوں نے یہ کام شروع کر دیا. چنانچہ توجہ فرمائیے, میں بڑی جرت کے ساتھ, بڑی مدلل اور بہت ہی بصری بات کہنا چاہتا ہوں. آج رجال تشریح شیعہ کی معتبر ترین کتاب ہے, جس میں راویوں سے بحث کی گئی ہے کہ کون سا راوی جھوٹے کون سا راوی سچے. اس رجال تشریح میں لکھے کہ سب سے پہلے جس شخص نے امامت علی کا مسئلہ جاری کیا, سب سے پہلے جس شخص نے علی کو امام مشہور کیا, سب سے پہلے جس شخص نے علی کی امامت مامور من اللہ قرار دی, سب سے پہلے جس شخص نے علی کی امامت پہ ایمان لانے کو فرض قرار دیا, سب سے پہلے جس شخص نے یہ دعویٰ کیا علی خلیفہ بلا فصل ہے, سب سے پہلے جس نے یہ کہہ دیا علی معصوم امام ہے, وہ عبداللہ بن سبا یہودی تھا. رجال کشی کا مصنف پوری جرات کے ساتھ اس کا اقرار کرتے ہیں کہ علی جبری ابی طالب سے متعلقہ ایک مخصوص امامت کا نظریہ دینے والا کہ امام معصوم ہوتے ہیں, مامور من اللہ ہوتے ہیں, اس پہ ایمان لانا ضروری ہوتے ہیں, اس کا انکار سست ہوتے ہیں, اور یہ امامت کا ہوتا علی بن ابی طالب کو حاصل تھا. رجال تشی کا شیعہ مجتہد مصنف تعریف کرتے ہیں کہ یہ سب سے پہلے عقیدہ اس عبداللہ بن سبا یہودی نے دیا. آگے یہ بھی لکھتے کہ یہ بدر کے بعض اہل علم نے یہ الزام لگایا ہے کہ شیعت یہودیت سے لی گئی ہے. یہ الفاظ میرے نہیں, ایک شیعہ مجتہد کے ہیں, الفاظ میرے نہیں, ایک شیعہ کی معتبر ترین کتاب رجال تشی کے ہیں, اس میں الفاظ نہ ہوں, میری صدا گولی ہے, کتاب پیش نہ کر سکوں, میں بہت بڑا مجرم ہوں. اگر کتاب بھی دنیا میں موجود ہے, اس میں یہ الفاظ بھی موجود ہے, تو مجھے کہنے کا حق حاصل ہے کہ سب سے پہلی سازش جس نے اسلام کے خلاف کی ہے وہ عبداللہ بن سبا یہودی ہے, جس کے رخ کی شاخیں چلی اور وہ اصحاب رسول کے خلاف شب و روز طرح بازی پہ اتر آئے. ایک تاریخ ہے جس کا آپ انکار نہیں کر سکیں گے. اور میں نے اپنی بات نہیں کہی, میں نے شیعہ کی ایک معتبر کتاب کا حوالہ عرض کیے, رجال تشی کا. آپ بھی تسلی کیجیے, آپ کو کہیں کتاب نہ ملے, کیونکہ وہ عربی زبان میں ہے اور خصوصیت کے ساتھ پاکستان میں زیادہ کتابیں یہ نہیں چھپ رہی. تو میرے پاس ایران سے چھپی ہوئی کتاب رجال تشی موجود ہے, میں پوری ذمہ داری کے ساتھ وہ کتاب پیش کر سکتا ہوں, دکھلا سکتا ہوں. آپ خود پڑھیے, علماء سے پڑھا عربی دانوں سے پڑھا لیجیے, حتیٰ کہ آپ کسی شیعہ مجتہد کے پاس وہ کتاب لے جائیں, اس کو کہیں کہ سیارت کا ترجمہ کر کے آئے. کیا آپ کا یہ مجتہد اور مصنف تسلیم نہیں کر رہا کہ سب سے پہلے امامت علی کا مسئلہ عبداللہ بن سبا یہودی نے چھیڑے؟ اس سے پہلے یہ مسئلہ نہیں تھا, اس سے پہلے یہ داستان نہیں تھی, اس سے پہلے یہ کارروائی نہیں تھی, اس نے یہ بنیاد باندھی, یہ سازش تھی کہ اس سازش کے ذریعے جب ہم حضرت علی کی پارٹی بن جائیں گے تو ہمیں آسانی ہوگی حضرت ابوبکر پر تبرع کرنے کی, آسانی ہوگی عثمان کو گالی دینے کی, آسانی ہوگی حضرت عمر بن خطاب کے لعنت کرنے کی, معاذ اللہ. اس لیے یہ راستہ نکال لیا. سوال ہوا اس کی اپنی پارٹی نے کیا کہ یہ تو بات ٹھیک ہے, ہم ابوبکر عمر عثمان کو تو متون کر لیں گے, راستہ ہموار ہو جائے گا, لائن مل جائے گی, کس صورت میں بدنام کیا جا سکتا ہے؟ لیکن اس سے آپ کو فائدہ, علی کی تو تاریخ ہو گئی, اس کے تو فضا بران ہو گئے, وہ بھی تو نبی کا تعداد بھائی ہے, پیغمبر کا داماد بھی ہے, وہی تعلیم تو علی پیش کرتے جو ابوبکر عمر پیش کرتے, وہی دین تو علی پیش کرتے جو ابوبکر عمر پیش کر رہے, وہی شریعت تو علی پیش کر رہے جو ابوبکر عمر عثمان اور دوسرے صحابہ پیش کر رہے, وہی نماز علی پڑھتے جو وہ پڑھتے ہیں, اسی روزے کے قائل علی ہے جس سے وہ قائل ہے, اسی زکات کے علی قائل ہے جس سے وہ قائل ہے, اسی قرآن کے علی قائل ہے جس سے صاحب ثلاثہ قائل ہے, اسی نبی کے علی قائل ہے جس سے سادہ ثلاثہ قائل ہے, اسی توحید کے علی قائل ہے جس سے سادہ ثلاثہ قائل ہے, اسی حدیث کے علی قائل ہے جس کے سادہ ثلاثہ قائل ہے. تو جب وہ ٹھیک ہے کنگن ہو جائیں گے, یہ تو باقی ہے نا, اس کے ذریعے بھی تو بات وہی رہی, ہمیں کیا نفع پہنچا, ہمیں اس کا فائدہ کیا ہوا؟ تو عبداللہ بن سبا یہودی نے یہ طریقہ کار بدل دیا کہ ہم پورا دین بدل دیں گے, نماز وہ نہیں رہے گی جو سادہ ثلاثہ پڑھتی ہے, علی کی نماز ان سے الگ نماز کر کے پیش کریں گے, علی کا روزہ ان سے الگ کر کے پیش کریں گے, علی کا کلمہ ان سے الگ کر کے پیش کریں گے, علی کا قرآن ان سے الگ کر کے پیش کریں گے, علی کا وضو ان سے الگ کر کے پیش کریں گے, علی علی کا نکاح ان سے الگ کر کے پیش کریں گے، علی کا جنازہ ان سے الگ کر کے پیش کریں گے. آج دیکھیے واللہ العظیم، آج تاریخ کا جائزہ لیجیے، آج رقص کے لٹریچر کا مطالعہ کیجیے، علی کی نماز اور بتائی گئی ہے، علی کا وضو اور بتلایا گیا ہے، علی کا روزہ اور بتلایا گیا ہے، علی کا نکاح اور بتلایا گیا ہے، علی کے وراثت کے مسائل اور بتلایا گیا ہے، علی کا قرآن اور بتلایا گیا ہے. پوری ایک سازش تھی، اور اس سازشی سے اپنی اس بے ایمان یہودی النسل اتنے سوارے اس مقدس جماعت سے ہاتھ صاف کرنے کے لیے یہ طریقہ کار اپنایا کہ ظاہر میں علی کا نام لو، باطن میں علی کو اس اسلام کا دشمن ثابت کرو جو خاتم الانبیاء نے اسلام پیش کیا تھا. صرف یہ سازش تھی. اس صورت میں ایک تیر سے دو شکار ہوں گے، ایک جانب وہ جماعت تن جائے گی، ایک جانب وہ جماعت سے ہاتھ دھول کے جائیں گے جو جماعت ابو بکر عمر عثمان کے ہاتھ سے بیٹھ کر چکی ہے، اور دوسری جانب حضرت علی کے حمایتی بن کر ان کو بھی اسلام کا دشمن بنا لیا جائے گا کہ یہ وہ قرآن نہیں مانتے جو قرآن آج دنیا پر رہی ہے. چنانچہ میں تیسرے چنے سے آپ کو یہ باور سے آتا چلا رہا ہوں کہ حضرت علی کے ساتھ رافضیوں نے کھلی دشمنی کا ثبوت دیا. اپنے لٹریچر میں فرمار کر دی علی اس قرآن کو نہیں مانتا، علی اس قرآن کا قائل نہیں ہے. خیر میں نے آج تھوڑا سا قدم آگے بڑھایا ہے، اس کے مزید دلائل میں لاؤں گا کہ رافضیوں نے کتنی اور کتابیں، ایک کتاب کا آرا میں نے گزشتہ جمعہ عرض کیا تھا، آج بطور امتحان کے آپ بڑے ہاتھ حاصل کرنا چاہتا ہوں کہ آپ کو یاد ہے گزشتہ جمعہ میں نے کس کتاب کا حوالہ دیا تھا کہ رافضیوں نے لکھا ہے علی اس قرآن کو نہیں مانتے؟ اسی بات سے جی آہستہ بولتے مجھے تو سمجھ نہیں جی جلال العلوم جزاک اللہ. اگر آپ ہر سنیں اسی طرح بات یاد کر کے رہے تو خدا کی قسم انقلاب پیدا ہو رہا ہے. سنی صحیح معنی میں سنی بن جائے، سنی اپنے آپ کو سمجھنے لگ جائے کہ میں چاہوں، اسے حقیقت معلوم ہو جائے کہ صحابہ رسول کتنے مظلوم ہیں، ان کے ساتھ کس قدر زیادتی کی گئی اور مسلسل زیادتی جاری ہوئی. یہ کتاب جو آپ میرے ہاتھ میں دیکھ رہے ہیں احباب رسول بجواب اصحاب رسول، نظر آ رہی ہے آپ کو کتاب احباب رسول بجواب اصحاب رسول، اصحاب رسول کے نام سے ایک کتاب امام اہل سنت حضرت مولانا سید نور الحسن شاہ بخاری رحمت اللہ تعالی علیہ نے لکھی تھی، اور یہ وہ کتاب تھی اصحاب رسول جو انہوں نے لکھی کہ رافضیوں نے ایک کتاب مناظرہ بغداد کے عنوان سے آج کے 1000 سال پہلے کی کہانی بنا کر، داستان بنا کر ایک مناظرہ شائع کیا کہ بغداد کی زمین پر سنی اور رافضی کا مقابلہ ہوا. رافضی نے سنی کو بادشاہ کے سامنے شکست دی. یہ کہانی بنائی گئی مناظرہ بغداد میں، اور مناظرہ بغداد وہ خلیف کتاب تھی کہ جس خلیف کتاب میں یہ تحریر تھا کہ حضرت خالد بن ولید جن پہ دنیا اسلام تعزیز ناز کرتی رہے گی، خالد بن ولید جن کی جرأت، جن کی دلیری، جن کی بہادری ایک مسلمہ حقیقت ہے، وہ خالد بن ولید جس نے کفر کو لوہے کے تنے چبائے، وہ خالد بن ولید جس کا نام سن کے کفر کے عوانوں نے لرزہ تاری ہوا کرتا تھا، مناظرہ بغداد نامی ملعون کتاب میں اس خالد بن ولید کو زانی لکھا گیا. چنانچہ اس کتاب کے خلاف، چنانچہ اس مناظرہ بغداد نامی غلیظ کتاب کے خلاف پورے ملک میں احتجاج ہوا. میں نے بھی آپ کے سامنے اسی ممبر اور سٹیج سے اس کے خلاف احتجاج کیا. مجھے آج فخر ہے میں علماء حق کی اس جماعت سے وابستہ ہوں کہ جو جماعت بلا تاخیر دشمن رسول کا بر وقت نوٹس لیتی ہے، جو جماعت بلا تاخیر اور بر وقت اصحاب رسول کے دشمنوں کا نوٹس لیتی ہے. چنانچہ مناظرہ بغداد نامی کتاب کے جواب میں کسی اور ادارے سے، کسی اور مسجد سے، کسی اور علاقے سے آواز بلند نہیں ہوئی، کسی اور کو اس کا جواب لکھنے کی ضرورت نہیں ہوئی، کسی اور کو شرم نہیں آیا کہ اس غلیظ کتاب کا جواب لکھے. آخر کار تاثم لان اوکلی کے روحانی بیسوں نے اس غریب کتاب کا جہاں تقریب سے نوٹس لیا, جہاں اس کتاب کے خلاف پورے ملک نے احتجاج کیا, وہاں کلمی نادان نے بھی اس کتاب کو اکبر سے آخر تک خلافت کا پرندہ جس بدل اور فروغ پر مبنی ایک برا ایک خلافت کا تیسرا قرار دیا. چنانچہ ایمان اعلی سنت مولانا عبد مولانا سید الحسن بخاری اللہ ان کی قبر کے کروڑوں رحم سے نازل فرمائے, انہوں نے مناظرہ بغداد کا نام جواب اصحاب رسول کے عنوان سے لکھا. اس کی ایک ایک سطر, اس کی ایک ایک صفحہ, اس کی ایک ایک بکواس کو قرآن و سنت سے تاریخی حقائق سے تش تک کام کیا. یہ مناظرہ بغداد وہ خلیج کتاب تھی جس کتاب میں تعریف تھا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام حضرت عائشہ کو کندھے سے سوار کر کے طبلہ اور ترنگی کا ناچ دکھلایا کرتے تھے. طبلہ اور ترنگی کے ناچنے والوں کا تماشا دکھلانے کے لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام حضرت عائشہ کو کندھوں پہ سوار کر کے لے جایا کرتے تھے. اس ملعون بے ایمان رافضی دجال اور مرتد اور رئیس اور مرتدین مصنف نے اس کتاب میں یہ بکواس کی اور اس کتاب کا مصنف بڑا فرقی بتلا گیا آج سے ہزار سال پہلے کا, جبکہ یہ حقیقت نہیں تھی بلکہ اس کا فی الحقیقت مصنف حسین بخت چارا دریا خان کا ایک بے ایمان رافضی اور اپنے طرح کا نسخہ تھا جس نے وہ فرقی کہانی بنائی اور اس کو ہزار سال پہلے کا بتلا دیا. اور اس نے یہ لکھا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنی زوجہ کو کندھے پہ سوار کرا کے طبلہ اور ترنگی کے ناچنے والوں کا شعر اور تماشا دکھلایا کرتے تھے. اس کتاب کو نور نصر شاہ بخاری نے تسلیم کیا. آج سے ہزار سال پہلے کی جو کہانی بتلائی گئی تھی بخاری نے اس کو تاریخی نقطہ نگاہ سے جھوٹ قرار دیا کہ آج سے ہزار سال پہلے اس قسم کا کوئی مناظرہ بغداد کی زمین پہ نہیں ہوا, تاریخ کی کسی کتاب میں اس قسم کا کوئی مناظرہ یا اس قسم کا کوئی بادشاہ آج سے ہزار سال پہلے بغداد میں نہیں گزرا. ایک تاریخی چیلنج تھا جس کا جواب میں دنیا رست گزرے چیک گئی, اس کا کوئی جواب نہیں تھا, نہ قیامت تک آ سکتے ہیں. چنانچہ پوری کتاب کو اس نے غلط قرار دیا. یہ بکواس ہے, دجل ہے, فریب ہے. حکومت کی آنکھیں کھلی, اقتدار کے کانوں میں بھی دور رکھنے لگی. انہوں نے مناظرہ بغداد نامی غلیظ کتاب کو ضبط کیا, کتاب ضبط ہو گئی. اصحاب رسول کے نام سے چھپنے والی بخاری کی وہ مقدس کتاب ملک کے دوسرے دوسرے میں گئی. اس نے خطب آ کے علماء کے مقررین کے وکلاء سے بنا کھلا کے رکھ دیے کہ کس قدر جرت اور تاکید کے ساتھ جو ونش کے بچے نے کتاب لکھی ہے. یقیناً میں سمجھتا ہوں کہ بخاری مدعا ہے اصحاب رسول تھا, اس کی نجات کے لیے یہی مشن کافی ہے. بہت بڑا کام کیے اس شخص نے اور دیوبند کا سر اونچا کر دیے. چنانچہ بخاری دنیا چھوڑ گیا. اس کی دنیا چھوڑنے کے بعد بوری حسین بخت چارا ملعون اس کتاب کا پھر جواب لکھتے ہیں, یعنی مصنف کی موت کے بعد وہ قلم اٹھاتے ہیں. اصحاب رسول کے جواب میں وہ احباب رسول کے نام سے یہ کتاب لایا جو چھپی آپ کے سامنے. اس کتاب میں اس نے پورا مناظرہ بغداد دوبارہ چھاپ دیے. مجھے حیرت ہے گورنمنٹ کے کمزور قوانین پر اور ان کے کمزور قلم پر, ان کی کمزور کارروائی پر, جب وہی ملعون کتاب, وہی خلیج کتاب جو مناظرہ بغداد تھا نام بدل کے اس حسین بخت چارا نے وہ کتاب دوبارہ چھاپ دیے. یہ میں آپ کے سامنے لیے کھڑا ہوں. احباب رسول اس میں بیان ہی وہی کچھ لکھا ہوئے کہ خالد بن ولید ضانی ہے. اس میں یہ بھی لکھا ہوئے حضرت عائشہ کو نبی علیہ السلام طبلہ اور ترنگی پہ ناچنے والوں کا خیر دکھلایا کرتے تھے. یہ کفر پہ مبنی کتاب, یہ خلافت بھری کتاب, یہ دجل و فریب پہ مبنی کتاب آج احباب رسول کے نام سے پھر پاکستان میں تقسیم ہو رہی ہے اور حسین بخش چارہ اس کو تقسیم کر رہا ہے. اگر اسی دن اس چارے کو جیل کی کال کوٹری دیکھنی پڑتی جس پر بھی تحقیق زیادہ آ جاتی, لیکن مصنف کے خلاف کارروائی نہ کرنے کا یہ رزلٹ نکلا جو اس نے دوبارہ وہی غلیظ کتاب چھاپ دی. اور اس نے یہ بھی چھاپ رکھا ہے, یہ بھی لکھے ہوئے ابو بکر عمر عثمان پہ طرف آ کرنا, ان پہ لعنت بھیجنا, یہ سنت رسول ہے. میں آج پوری جرات کے ساتھ پھر احتجاج کرتا ہوں کہ احباب رسول نامی کتاب مصنفہ حسین بخت چارا آپ دریا خان جس کے ایک بھائی حسینیہ سکول میں کام کرتے ہیں, اور وہ بڑی سازش کے ساتھ اس قسم کے لٹریچر کو جنگ میں پھیلا رہا ہے. میں پرسور مطالبہ کرتا ہوں کہ دارے کو گرفتار کیا جائے اور اس کتاب کو ضبط کیا جائے. اس کے بعد کیا جائے یا نہیں کیا جائے؟ میرے واجب السلام صاحب صرف یوں ہی کیا جائے نہیں. اگر آپ سنی بن جائیں, آپ نے سنی خراب پا رہا ہے, تو سوال ہی نہیں پیدا ہو سکتا کس قسم کی خلافت بھری کتابیں پاکستان میں چھپ سکیں. آپ جب احتجاج سے آگے نہیں بڑھتے اور احتجاج کی آپ پر زور کرنے کو تیار نہیں ہوتے, تو نتیجتاً دشمن اصحاب پیغمبر کو, یہودی النسل کو یہ جرات ہو جاتی ہے کہ وہ اس قسم کی بکواس کرے. تو میں نے اس کتاب کے احتجاج کے ساتھ ساتھ آپ کو گویا آج ایک لائن مزید دی کہ حضرت علی کے خلاف سازش کی گئی ہے کہ جس طرح صاحب سراطا کو چھوڑنا ہے, اسی طرح علی جبنی ابی طالب کو بھی گویا ترک کرنا ہے, ان کے خلاف بھی پروپگنڈا کرنا ہے. میں نے پروپگنڈے کی مہم میں اول چیز یہ بتائی تھی کہ راستیوں نے علی پر الزام لگایا کہ علی اس قرآن کو نہیں مانتا, دنیا جانتی ہے کہ اس قرآن کا انکار کفر ہے, دنیا مانتی ہے اس قرآن کا انکار اقرار ہے, دنیا جانتی ہے اس قرآن کا انکار منافقت ہے, دنیا جانتی ہے اس قرآن کا انکار بدماشی ہے. گویا رافضیوں نے حضرت علی کو یہ کہہ کر کہ وہ قرآن کو نہیں مانتے ان پہ کفر کا الزام لگایا ہے, ان پہ اقرار کا الزام لگایا ہے. میں نے دلیل کے طور پر ملا باقر مدرسی کی کتاب جلاء العلوم بتلائی تھی چیلنج کے ساتھ, دیوبند کا بیٹا آج کہتے جلاء العلوم پڑھیے, اردو اور فارسی دونوں زبانوں میں پاکستان میں یہ کتاب ملتی ہے, اگر اس میں یہ الزام علی پہ نہ ہو تو آپ میرے گلے میں رستہ ڈال کے جہاں جائیں گسیٹ کے لگائیں. اگر یہ کتاب مل جائے, اس کا راستی مصنف ہو, باقر مجلسی ہو, اس کو ماننے والی اس کی ایک ایک جامع المنتظر کے نام سے لاہور میں کام کر رہی ہو, دار العلوم محمدیہ کے نام سے سردوتا میں کام کر رہی ہو, دار النجف کے نام سے دریا خان میں کام کر رہی ہو, اس کی ایک چھیت کسی اور عنوان سے تحریک چلا رہی ہو, تو مجھے یہ کہنے کا حق ہے کہ مسلم قوم اس کو باور کرے, اس کو سمجھے کہ راستی ایک غیر مسلم جماعت ہے, راستی ایک غیر مسلم ٹولہ ہے. حکومت کا بھی کان کھولنے چاہیے کہ رفت کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے. مجھے یہ مسرت ہوئی آپ سے یہ پوچھ کر کہ آپ کو یاد ہے کہ رافضیوں نے کس کتاب میں علی پہ الزام لگایا ہے کہ وہ اس قرآن پہ نہیں مانتے. آپ کا یہ جواب سن کر طبیعت باغ باغ ہو گئی, مسرت ہوئی کہ آپ نے یاد کر رکھے کہ وہ کتاب جلاء العلوم ہے. آج میں آپ کو اس کتاب سے متعلقہ کہتا ہوں جس کا یہ نام یاد کر کے آپ دوست آواز کے ذریعے ڈالیں گے اپنے اپنے علاقوں میں جہاں آپ دور سے آئے وہاں ذرا اور دادے بات کروائیں کہ ابو نبی احباب رسول کے نام سے چھپنے والی غلیظ کتاب جو صحابہ پہ تر آ کر رہی ہے, ام المومنین کو گالیاں دے رہی ہے, وہ کتاب سب ہونی چاہیے. حسین بخت چارہ کے خلاف آپ کے یہاں احتجاج ہو کہ یہ وہ عنصر ہے جو ملک کو کبھی بھی امن اور چین کی زندگی بسر نہیں کرنے دے گا. مجھے توقع ہے کہ آپ میری ان گزارشات کو اپنے ذہن میں جگہ دے کر آگے دوست احباب تک ان کو منتقل کرنے کی کوشش کریں گے, دوست احباب تک ان کو پہنچائیں گے, گھریلو گھروں میں خواتین کو فتنہ رفت سے آگاہ کریں گے, انہیں بتائیں گے کہ رافضی کون ہے, اس کی تاریخ کیا ہے, اس کا دین کیا ہے, اس کا مشن کیا ہے, اس کا کلمہ کیسے, اس کی نماز روزہ حج زکات کیسی ہے. مجھے امید ہے کہ آپ یہ محنت شروع کریں گے, آپ میں سے ہر ایک گویا سنیت کا ترجمان بن جائے گا. پہلے آپ خود بات کو یاد کریں, اس کے بعد آگے منتقل کریں, ایک دن صافی کریں کہ آپ کے نظریات کے خلاف ملک کے نظریات کے خلاف ہوتا کیا چلا جا رہا ہے. تو میں پھر یہ احتجاج کرتا ہوں کہ حسین بخت جارہ کی یہ غلیظ کتاب جو مناظرہ بغداد ہی کا دوسرا نام احباب رسول ہے, اسے اصل طور سب کیا جائے نہیں, اس کی آواز سے ہاتھ کھڑے کر کے اسے اصل طور سب کیا جائے. ہم نے قسم کا کوئی غلیظ لٹریچر بھائی, یہی تو بڑے تو میں آپ سے کہتا ہوں کہ ہر ہفتے ہر مہینے ہر سال ہر دن ایک نئی کتاب اصحاب رسول کے خلاف آ رہی ہے, جس کی وجہ سے مجھے مسلسل اور چونے نے اس خلیل فتنے کے خلاف بولنا پڑتے کہ نہ سرشتہ دین کی بنیاد اور اساس اتحاد رسول ہے. اگر صحابہ اڑ گئے دین نہیں رہے گا, شریعت نہیں رہے گی, نہ حج روزہ نماز روزہ حج زکات کے مسائل قناعت کو اشارت نہیں ہو سکیں گے. بہرحال اتنی بات جیل میں رہے کہ راستیوں نے الزام لگائے علی اس قرآن کو اس لحاظ سے علی اس قرآن کو یہ علی کی توہین ہے یا نہیں ہے, اور بلند بات سے علی کی گستاخی ہے یا نہیں, علی کے خلاف بغاوت ہے یا نہیں ہے, ہم اس کو فکر برداشت کر سکتے ہیں. اس لحاظ سے زبان سے نام لیا جائے گا علی کا, لیکن وہ زبان جو علی کا چلو روز بڑا نام لیتی ہے اس زبان کی تہ میں جو کفر چھپا ہوا ہے چھپا ہوئے کہ علی اس قرآن کو نہیں مانتا. اس سے بڑی دشمنی علی کے ساتھ اور کیا ہوگی, اور اس دشمنی کا آغاز عبداللہ بن سبا یہودی نے کیا. آج اس کی نسل اس کی ذریت حضرات الارض کی طرح ملک میں پھیلی ہوئی ہے, محلوں میں انڈر گراؤنڈ اس کی سازشیں جاری ہیں. شب و روز وہ لٹریچر کے ذریعے اور چھپی ہوئی تقریر کے ذریعے وہ مسلسل ایک کام میں مصروف ہے, اہل سنت کو اپنے اکیلا مسلک کے بچاؤ کے لیے بیدار ہونا ہے, اصحاب رسول کے عزت اور ناموس کے لیے اس کو اپنے آپ کو تیار کرنا لازمی اور فرض بن گئے ہے. وہ جواب جو اپنے لہو کی گویا اپنے لہو کی لہو کو بہا کر لہو کی ندیوں میں تیر کر اسلام کو تیرے تک لائی, آج اس جماعت کا تحفظ تیرے لیے فرض بن گئے ہے. جو اس پہ دو دو کروڑوں کی آدمی توبہ کریں, لعنت بھیجیں اور میری اور آپ کی زبان گنگ رہے. حیرت ہے پھر ہم پیدا کس لیے ہوئے تھے اگر ہم سچی بات نہیں کہہ سکتے. ان چن گزارشات کے ساتھ موضوع کو مزید اگلے جمعے پہ مستری کرتا ہوں. ماں خردہ مانا الحمد للہ رب العالمین.